شوہر نے بیوی کو 3 طلاقیں مختلف اوقات میں دی، بعد میں اتفاقاً یا جان بوجھ کر ان میں سے کوئی مرتد ہو گیا، لیکن یہ کہ پھر دوبارہ مشرف با اسلام ہوا، تو ایسے شخص کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ پہلی جنگ عظیم جب ہوئی تو بر صغیر سے کثرت سے انگریزوں نے فوجی جمع کیے، اور اس زمانے میں 14 روپے یا 12 روپے میں فوجی مل جاتا تھا، اور یہ جو فوجی ہندوستان سے گئے پھر ان کا پتہ نہیں چلا پہلی جنگ عظیم کے بعد کہ گئے کہاں، اور عورتیں مفقود الخبر کے مسئلے کے تحت آئیں کہ اس کا شوہر گم ہو جائے تو کتنا عرصہ انتظار کیا جائے. حنفی فقہا اس بات کے قائل ہیں کہ نکاح اتنا پکا معاہدہ ہے کہ جب تک اس کے برابر کی یقینی کیفیت پیش نہ آئے نکاح نہیں ٹوٹتا، اور یقینی کیفیت پیش آئے وہ ایک پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ یقینی طور پر پتہ چل جائے کہ شوہر مرتد ہوا ہے تو نکاح ٹوٹ گیا، یا بیوی مرتد ہوئی وہ مرتدہ ہو گئی، کسی کا کہ موت واقع ہو جائے طلاق دے دے، اور اس کے علاوہ کوئی صورت ہے نہیں. عورتوں نے کیا کیا پہلی جنگ عظیم کے بعد کہ شوہروں کی گمشدگی کی وجہ سے انہوں نے ارتداد اختیار کرنا شروع کر دیا. اس سے پہلے بھی ایسی چیزیں پیش آئی تھی مسلمانوں کو، یہ جو زوال کا دور ہے نا پچھلے 300 سال کا 350 سال کا، اس کے مسائل مختلف ہیں. تو شوہر جب نہیں ملا اور لڑکی اس لیے مرتدہ ہو گئی کہ وہ دوسرا شوہر کر سکے، تو یہ اس کثرت سے وبا پھیلی کہ فقہا نے فتویٰ دیا. شامی میں لکھا ہے کہ لڑکی کا ارتداد قابل قبول نہیں، نکاح قائم رہے گا. اس لیے یہ جو آپ نے لکھا ہے نا کہ شوہر اور بیوی خاتون کے ارتداد کا کوئی بھروسہ نہیں، شوہر اگر غائب ہو گیا، اور اگر شوہر موجود ہے اور پھر اس کے باوجود ارتداد ہے تو پہلے تو تحقیق یہ کرنی چاہیے کہ ارتداد ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا، کیونکہ بہت سے جملے ایسے ہیں جن کی وجہ سے کفر کا فتویٰ دیا جاتا ہے اور نہ وہ کافر نہیں ہوتا. تو بڑے محتاط مفتی چاہیے جو ارتداد کا فتویٰ دے، پھر اس کے بعد شوہر مرتد ہوا ہے یا بیوی مرتد ہوئی ہے اور اس پہ کیا حکم نافذ ہوگا، یہ بہت احتیاط کی بات ہے. جب تک وہ الفاظ سامنے نہ آئیں کوئی بھی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. خانقاہ میں فتویٰ لگا کہ یہ صوفی مرتد ہو گیا ہے، تو شور پڑ گیا. قاضی صاحب تھے، انہوں نے فتویٰ دے دیا. تو یہ بزرگ تھے صوفی رحمہ اللہ، وہ تشریف لائے دوپہر کی مجلس میں. انہوں نے کہا بھئی کس پہ اس پہ فتویٰ کیوں ہوا؟ ان کا حضرت یہ صبح نماز کے بعد بار بار کہہ رہا تھا کہ نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ، نہ تو خدا نہ میں تیرا بندہ. تو مفتی صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یہ مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا. تو انہیں بلایا اور انہوں نے کہا جو کہہ رہا تھا اس سے بھی تو پوچھو نا، ان کا صوفی کیا بات ہے کیا کہہ رہے تھے. اس نے کہا حضرت آج اللہ کی توفیق بڑے عرصے سے دعا مانگ رہا تھا کہ کہیں شیطان نظر آئے، وہ آ گیا آج نظر. نماز پڑھ کے فجر کی بیٹھا تو سامنے آیا، اس نے کہا میں ہی ہوں، بڑے عرصے سے ملاقات کی تمنا تھی، فرمائیے. میں نے کہا آپ کہیے یہ کیا کرتوت کرتے ہو؟ تو اس نے کہا تو تو میرا بندہ بنا ہوا ہے، جو چاہوں کروا لوں. تو میں اس وقت سے اسے کہہ رہا ہوں نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ. تو حضرت فرمایا مفتی صاحب کو کہو دے لیں فتویٰ. تو اس لیے ہر شخص پہ جو کفر کا جملہ کہتا ہے، ہو سکتا ہے جملہ کفر کا ہو لیکن کہنے والا کافر ہوا ہے یا نہیں ہوا یہ بعد میں سوچیں گے، یہ دو مرحلے الگ الگ ہیں. اتنی جلدی کسی پہ کفر اور ارتداد کا فتویٰ لگ نہیں سکتا. دیکھیں بھائی، کسی شخص کے انتقال کے بعد لوگ کئی کئی دفعہ میت کے گھر دعا اور فاتحہ اور تعزیت کے لیے جاتے ہیں. یہ مسائل ہیں بہت آسان، لیکن لوگوں نے اسے رسم و رواج کی نظر کر رکھا ہے. فقہا نے شریعت کا قاعدہ یہ لکھا ہے کہ جو جنازہ پڑھ لے پھر وہ تعزیت کے لیے نہ جائے، ختم ہوئی بات. جنازہ پڑھے اپنے گھر جائے. اب جب بار بار تعزیت کے لیے جاتا رہے گا تو اس کا زخم ہرا ہوگا، ہمیں کسی طرح اس زخم کو مندمل کرنا ہے. رہ گئی یہ کہ ہر آدمی آ کے فاتحہ اور تعزیت کے لیے کہے تو تعزیت تو شرعاً درست ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم تعزیت کے لیے جاتے ہو تو تمہیں اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا جنازہ پڑھنے کا ثواب ہے. تعزیت کے لیے وہ جائے جو جنازے میں شرکت نہیں کی، تعزیت کے لیے وہ جائے جو دوسرے شہر میں رہتا ہے، تعزیت کے لیے وہ جائے جس کا مرنے والے سے کوئی خاص تعلق ہے اور اس کے ورثاء کے ساتھ مل کے بیٹھنا ضروری ہے، ان کے ساتھ مل کے کونسلنگ کی جائے، اس غم اور دکھ کو بانٹا جائے. یہ لوگ ہیں جو تعزیت کے لیے جائیں. اور تعزیت کے جملے بھی متعین ہیں. تعزیت اگر غیر مسلم کی کرنی ہے، یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ کوئی مر جائے، اس کی تعزیت کے لیے بھی جایا جائے. دو کی تعزیت نہیں ہے، ایک مرتد کی اور ایک اس شخص کی جو حربی کافر ہے، لڑنے کے لیے میدان جنگ میں آیا ہے. اب جو آپ کو مرنا ہے یا اسے مرنا ہے تو اس کی بھی تعزیت جائز نہیں ہے اور مرتد کی بھی تعزیت جائز نہیں، جو اسلام کو کفر کو اسلام کے نام پہ پیش کرتا ہو. یہودی، عیسائی، سکھ، ہندو، ان سب کی تعزیت کے لیے جانا چاہیے. شریعت نے اجازت دی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے آخری لمحے میں بھی تشریف لے جاتے تھے. تعزیت میں جا کے کہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اچھا بدل دے، اللہ آپ کے نقصان کو پورا کرے. اور افسوس ہوا ہے، محلے دار تھا، یہ بھی کہے کہ افسوس ہوا، آپ کا نقصان ہو گیا، مغفرت کی دعا نہ مانگے. بس یہ عالمگیری، فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے. رہ گئی تعزیت کی یہ صورت کہ لوگ بار بار دعا کے لیے کہیں اور ہاتھ اٹھانا. ہمارے اساتذہ میں شاہ اسحاق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے اس کی اجازت دی ہے. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ کا رجحان بھی اس طرف معلوم ہوتا ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ پہلے ہی کون سا دین لوگوں میں رہ گیا ہے، یہ دو چار چیزیں جو رہ گئی ہیں نا، کرنے دو لوگوں کو. ان کا رجحان اس طرف ہے کہ دین پہلے ہی نہیں رہا، یہ تھوڑا بہت رہ گیا ہے، کرنے دو. دیوبند میں فتویٰ آیا کہ گوالیار میں مسلمان ہیں اور وہ صرف 10 محرم کو جلوس نکالتے ہیں. تو حضرت یعقوب صاحب، مفتی صاحب نے لکھا ناجائز ہے. حضرت یعقوب صاحب رحمۃ اللہ کے سامنے دستخط کے لیے آیا تو حضرت نے فرمایا ان کا عقیدہ تو لکھو کہ عقیدہ کیا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ ان کے بارے میں، قرآن کے بارے میں معلوم ہوا وہ سنی ہیں اور اتنے ہی دین بس رہ گیا. حضرت نے فرمایا بس انہیں کرنے دو، یہ ایسے نہ ہو دین اتنا بھی چھوڑ بیٹھے تو کہیں اور نکل جائیں، البتہ تعلیم دیتے رہو. یہ حکمت کی بات. کوئی ہاتھ اٹھا کر دعا نہ مانگے، ہاتھ اٹھانا جائز ہے یا ناجائز؟ اصلاً تو حنفیہ نے کسی نے بھی ہاتھ اٹھانے کا لکھا نہیں، لیکن جو لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ دو دلائل رکھتے ہیں. ایک تو وہ کہتے ہیں کہ دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ اگر موقع ہو تو ہاتھ اٹھائے جائیں. دعا تو اب بیت الخلاء کی بھی پڑھی جاتی ہے، لیکن ظاہر ہے کوئی ہاتھ اٹھا کے تو دعا نہیں مانگتا. اگر موقع مناسب ہو تو ہاتھ اٹھا کے ہی اللہ سے مانگا جائے، ایک تو وہ یہ اس وجہ سے اجازت دیتے ہیں. اور دوسرے وہ کہتے ہیں کہ اس ہاتھ اٹھانے کا اس کا تعلق شریعت سے نہیں، آپ کے اپنے معاشرے اور ماحول سے ہے، اور آپ کے معاشرے کی رسومات اگر شریعت کو کہیں پہ نہیں کاٹ رہی تو آپ کو اتنی سختی نہیں کرنی چاہیے، معاشرے میں چلنے دینا چاہیے. اس کی ایک بڑی مثال آپ کو دیں کہ معاشرے کی تبدیلی سے کتنا فرق پڑ جاتا ہے. ایک ہے نظر، نظر کیا ہوتی ہے؟ کسی کا قرب حاصل کرنے کے لیے مال کا خرچ کرنا. ایک آدمی نظر مانتا ہے کہ اللہ میں تیری راہ میں 100 نفل پڑھوں گا، اللہ تیرے لیے دمبا ذبح کروں گا. اب وہ مال خرچ کر کے یا جسمانی طاقت خرچ کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے. ہندوستان کے مسلمانوں میں یہ نظر دو طرح سے رائج تھی، چونکہ پنجاب میں کبھی یہ چیزیں آئی نہیں، اس لیے انہوں نے کبھی دیکھا نہیں اس چیز کو. پورے ہندوستان میں ایک نظر تھی شرعی اور ایک نظر تھی عرفی. عرفی نظر کا مطلب یہ تھا کہ عرف عام میں جو نظر پیش کی جاتی ہے وہ کرتے تھے. کسی کی عزت تعظیم کے لیے بادشاہ خود نظر پیش کرتے تھے، غالب کو نظر پیش کی، غالب کو نظر پیش کی اور پیشی ہوئی اور غالب کو کہا گیا کہ 7 پارچے آپ کو دیے جائیں گے، لمبا کوٹ اور چادر اور فلاں اور فلاں. یہ شاہی احساس تھا. غالب 7 پارچے لے کے گھر آئے اور جو اٹھا کر نوکر ساتھ لائے تھے، شاہی نوکر تھے. دلی کی رسومات میں سے یہ تھا کہ ان نوکروں کی کچھ نہ کچھ خدمت کی جاتی تھی. دلی میں ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ نیا چاند دیکھ کے ماں کے پاؤں چومتے تھے. ایک پوری تہذیب تھی صاحب، وہ تہذیب پنجاب میں، سندھ میں، یہاں کہاں تہذیب آئی نہیں. یہ تو پورا ملک ان علاقوں پر قائم کیا گیا جہاں کوئی تہذیب اور علم نہیں تھا. کہ 300-400 سال تو تمہیں کہیں تہذیب سیکھنے میں لگیں گے، جب سیکھ لو گے تو تب دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. غالب نے ان لوگوں کو بٹھایا، شاہی جو آئے تھے نوکر، پارچے چپکے سے دیے اپنے نوکر کو، کہا جاؤ چاندنی چوک بیچ آؤ. وہ بیچ کے آیا اتنا شاندار کپڑا، غالب نے کسی کو لکھا ہے خط میں کہ اتنا فقر و فاقہ تھا گھر میں کہ اسی میں سے کچھ پیسے دے کے ان نوکروں کو رخصت کیا. یہ عرف کی نظر تھی، عرفی نظر لوگ ہمیشہ پیش کرتے تھے. شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کیا پیش کرتے تھے، حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کیا پیش کرتے تھے. یہ عرف ہے نظر کا، کوئی بھی اسے حرام نہیں کہتا. ایک ہے نظر شرعی کہ اللہ کے لیے، اللہ کے قرب کے لیے خرچ کرنا. اب اگر اللہ کا جو قرب ہے اس کی بجائے کسی قبر والے کا قرب حاصل کرنے کے لیے خرچ کرے گا تو یہ عبادت ہے، اللہ کے علاوہ اس ولی یا قبر کی عبادت کر رہا ہے، شرک ہو جائے گا. ہندوستانی اسے خوب جانتے تھے کہ نظر عرفی کیا ہے اور نظر شرعی کیا ہے. نظر عرفی امیر خسرو کو پیش کی گئی، خسرو نے قصیدہ پڑھا، اور خسرو کے قصیدے کے کیا کہنے. ایک آدمی حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا حضرت کچھ کھانے کو نہیں، کچھ دے دیں. تو حضرت رحمت اللہ علیہ کو بڑے آدمی تھے، معلوم نہیں کیا پیش آیا ہوگا، فرمایا میرے جوتے رہ گئے ہیں خیرات کو، یہ لے جاؤ. وہ جوتے اٹھا کے حضرت کے جا رہا تھا اور خسرو کو اس زمانے میں 7 لاکھ روپیہ ملا بادشاہ سے، تغلق نے دیا، بڑا خوش ہوا. وہ آ رہا تھا، یہ جا رہا تھا تو خسرو کی نظر پڑ گئی، اور اونٹ اور ہاتھی لدے آ رہے ہیں روپوں سے. تو خسرو نے کہا یہ تو میرے حضرت کے جوتے ہیں، یہ کدھر تم لے جا رہے ہو، چوری کیے ہیں؟ اس نے کہا چوری کدھر سے کیے ہیں، آج گھر میں کچھ کھانے کو نہیں تھا. حضرت نے فرمایا جوتے ہی رہ گئے، اب تو یہ لے جاؤ. تو اسے کہا جوتے بیچتے؟ اسے کہا کتنے میں لوگے؟ اسے کہا 7 لاکھ لے لو. خسرو نے حضرت کے جوتے 7 لاکھ میں خرید لیے، سینے سے لگائے اور آئے. حضرت نے خسرو یہ کیا، کوئی شخص عشاء کے بعد حضرت نظام الدین رحمت اللہ سے نہیں مل سکتا تھا. بڑے بڑے آدمی بس عشاء بعد ختم سوئیں گے. ایک اکیلے خسرو تھے جو حضرت رحمت اللہ علیہ کے یہاں جاتے تھے، جسم دباتے تھے، سر پہ مالش کرتے تھے. حضرت فرماتے اپنی جان سے تنگ آ جاتا ہوں لیکن خسرو تم سے تنگ نہیں آتا. تو خسرو نے جوتے چومے اور سامنے رکھے، حضرت یہ کیا؟ ان کا حضرت آج اس طرح آیا اور 7 لاکھ روپے میں. حضرت نے کیسا رہا؟ اس کا حضرت بڑے سستے داموں ملے آپ کے جوتے. خسرو نے وصیت کی کہ یہ جوتے میرے ساتھ قبر میں رکھ دینا، حضرت رحمت اللہ کے جوتوں سے شاید بخشش ہو جائے، یہ صحابہ رضی اللہ عنہ میں بھی مل جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال رکھ دو، ناخن رکھ دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سعد رضی اللہ عنہ نے کہا بدر میں جو لباس تھا نا بس اسی میں کفنا دینا، بدر کے دن خدا کی رحمت اس لباس پہ نازل ہوئی تھی، اللہ بخش دے گا. تو یہ عرف کی نظر تھی، ہمارے ہاں اسے لوگوں نے شرعی نظر سمجھ لیا. اب عرف اور شرع میں فرق ہے یار. آپ دو باتوں کو الگ الگ کریں. نتیجہ یہ کہ یہاں جو بھی آدمی جانور قبر پہ کسی کے لے کے گیا کہ وہ نظر کرے اللہ کی, وہاں جگہ اس نے مخصوص کی کہ یہاں پہ غریب لوگ آتے ہیں کھانے کے لیے, مجاور ہیں کھانے کے لیے, قبر کے لیے نہیں. اس کی نیت یہ ہے کہ یہاں غریب لوگ آتے ہیں انہیں کھلاؤں گا. یار لوگوں نے اسے قبر کے ساتھ منسلک کر کے کافر کرا دیا. یہ کیا تو کہا, عرف ایک الگ چیز ہے, شرع ایک الگ چیز ہے. اس سے عرف کے اعتبار سے وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ اٹھانا جائز. آدمی دوسرے کے دلائل پہ بھی غور کر لے, تحکم اور سختی کے جو میں کہتا ہوں غلط بات ہے یار, ممکن ہے اس کے پاس بھی کوئی دلیل ہے. دفن کرنے سے پہلے منہ دکھائی کیسا عمل ہے, کوئی اصل نہیں بھائی اس کی. دفن کے بعد قبر پر سورہ بقرہ شروع اور آخری رکوع پڑھنا کیسا ہے؟ قبر میں یعنی تدفین سے پہلے جو منہ دکھاتے ہیں اس کی اصل تو کوئی ہے نہیں, کہیں بھی ہمیں تو نہیں ملی. اور دوسری بات, قبر پہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات سرحانے اور آخری آیات پانچتی کی طرف پڑھنا یہ سنت سے ثابت ہے. میت کی تلقین ہے یا نہیں, اصل مسئلہ یہاں سے پھوٹتا ہے. اہل تشیع کہتے ہیں کہ میت کی تلقین ہے, اور آپ کسی بھی شیعہ کی قبر پہ دیکھیں نا تدفین کے رسومات, تو اسے کہتا ہے کہ اے فلاں ابن فلاں اللہ پہ ایمان, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان, تقدیر پہ ایمان, اور 12 ائمہ کے نام لے لے کے کہتا ہے کہ حسن ابن علی اور حسین ابن علی اور علی ابن طالب اور فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر اور فلاں اور فلاں اور فلاں, 12 کا نام گنتا ہے کہ ان پہ ایمان واجب اور ضروری ہے, جواب دو. اہل سنہ میں یہ مسئلہ آیا کہ تلقین قبر پہ کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی. حنفی فقہا میں تلقین کے دو طریقے رائج ہوئے. ایک تلقین کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے سورہ بقرہ کا پہلا رکوع اور آخری رکوع پانچتی کی طرف پڑھا جائے, اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ یہ کرتے تھے, اور سب سے بڑی دلیل عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کی ہے. عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے جب انتقال ہونے لگا تو انہوں نے کہا میرے سر اور پاؤں کی طرف بچو, یہ آیات پڑھنا اور میرے پاس بیٹھ جانا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جب اپنی میت کو دفن کرو تو کچھ دیر بیٹھ کے اس کے لیے دعا کرو, الان یسأل, اب اس سے سوال جواب ہو رہے ہیں اور تمہاری موجودگی کی وجہ سے وہ آدمی سکون پائے گا. جتنا میت کے ساتھ تعلق ہے نا اتنا ہی بیٹھنا چاہیے, سوائے اس کے کہ لوگ اگر تنگ ہوں تو آدمی نہ کرے, باقی جتنا میت کے ساتھ تعلق ہے اتنا تو بیٹھنا ہی چاہیے. کتنی دیر بیٹھنا چاہیے؟ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے تو مدت متعین کی, انہوں نے کہا اتنی دیر بیٹھنا جتنا عصر سے مغرب تک, یعنی گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ آدمی بیٹھے, بیٹھ کے دعا مانگتا رہے. تلقین کی ایک صورت یہ ہے, یہ بالکل سنت سے ثابت ہے, کرنا چاہیے. تلقین کی دوسری صورت بھی ہے کہ اسے کرنے کے بعد وہ آہستہ آہستہ اپنی زبان میں یہ جملے دہرائے اور کہے کہ فلاں ابن فلاں آپ سے سوال کرنے کے لیے اللہ کے فرشتے اب آ رہے ہیں, اور جواب دینا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول تھے, قیامت برحق ہے, اور میرا دین اسلام ہے, اور یہ چیزیں ہیں. یہ تلقین کرنے کے لیے امام طحاوی رحمت اللہ علیہ نے بڑی لمبی بحث کی ہے در مختار کی شرح میں. حنفی فقاہی نے دوسرا یہ پہلو اختیار کیا ہے. فرق اتنا سا ہے کہ وہاں 12 ائمہ اور یہ چیزیں وہ کہتے ہیں, ہمارے نزدیک وہ کوئی چیز نہیں ہے. ہمارے نزدیک دین کی بنیادی چیزیں آخرت پہ ایمان, اللہ کی توحید, حضور صلی اللہ علیہ وسلم, تقدیر, یہ چیزیں ہیں جس پہ ایمان کی تلقین کی جائے گی. اگر کوئی کرتا ہے یہ دوسرا عمل کرتا ہے بالکل ٹھیک ہے, نہیں کہنا چاہیے کچھ بھی, اس لیے کہ یہ بھی آیا ہے آپ کی کتابوں در مختار کی شروع میں, دیکھ لیجیے آپ. قبرستان میں قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا بالکل جائز ہے بھائی. یہ جن فقہا نے ناجائز لکھا ہے نا اس کی وجہ آپ سوچیں کیا ہے. فقہا کہتے ہیں عورت کا ذبیحہ مکروہ ہے. حنفی فقہا نہیں, ساری امت کے فقہا کہتے ہیں کہ رات کو جانور کو ذبح کرنا جائز نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وقت ایسا تھا جب چراغ جلا کرتے تھے, روشنیاں تو ہوتی نہیں تھی. اب جانور کو رات کا ذبح کرنا پتہ نہیں لگے کٹی بھی ہیں کہ نہیں کٹی، کیسے ذبح کر رہا ہے، تو فقہا نے پابندی لگا دی ان کا، رات کو ذبح ہی مت کرو، تاکہ حلال اور حرام کے مسائل اٹھتے ہیں اتنے بڑے مسئلے میں کوئی بے احتیاطی نہ ہو جائے. اب کیا ہے؟ اب کچھ بھی نہیں، اب لائٹس ہوتی ہیں، روشنیاں ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں کرو. کئی مرتبہ ہوا کہ قصاب پرانے، او جی رات کو مکروہ، ہم نے کہا کوئی مکروہ نہیں، وہ وجہ کیا تھی کراہت کی، وہ وجہ ہی ختم ہو گئی. کس وجہ سے منع کرتے تھے کہ قبرستان میں قرآن کھول کے نہ پڑھو یا نہ لے جاؤ؟ اس وجہ سے منع کرتے تھے کہ قبرستانوں میں درخت ہوتے تھے بہت زیادہ، اس کے نیچے بیٹھ کے پڑھنے سے قرآن پہ کوئی پرندہ، کوئی گندگی، کوئی ایسی چیز ہو جائے، اس وجہ سے منع کرتے تھے، اور کوئی وجہ نہیں ہے. باقی جائز ہے، کوئی آدمی قرآن پاک لے جائے اور بینچ لگے ہوئے ہیں یا بیٹھنے کی جگہ مناسب ہے، کوئی ایسی گندگی کا خطرہ نہیں، تو کوئی مکروہ نہیں. مسائل کی اصل علت پہ بھی تو غور کرنا چاہیے کہ مسئلہ شروع کیوں ہوا. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی و علی وسلم تسلیم. حضرت شیخ رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، جو اس درود کو جمعے والے دن عصر کے بعد 80 مرتبہ پڑھے 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ روایت کہیں نہیں ملی. بالکل صحیح ہے بھائی، یہ روایت ہے بھی نہیں، یہ روایت بہت کمزور ہے. کوئی آدمی ہے بڑی ہے بڑی، یہ بات فتویٰ دینا کوئی آسان نہیں ہے، اس پہ بہت بحث بھی ہوگی اور شور مچائیں گے لوگ، لیکن سچی بات یہ ہے کہ روایت ہے ہی نہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ جمعے کے دن جتنا درود پڑے اتنا ہی تھوڑا ہے. آپ نے فرمایا جمعے کے دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑا کرو، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ، اور یہ جو جمعے کے دن تم درود پڑھتے ہو یہ مجھ پہ خاص طور پہ پیش کیا جاتا ہے. یعنی باقی دنوں میں بھی آتا ہی ہے، لیکن جمعے کا دن کا درود تو آپ نے فرمایا خاص طور پہ پیش کیا جاتا ہے. اس لیے کوئی آدمی اگر عصر کے بعد 80 مرتبہ ویسے درود شریف پڑھتا ہے، 100 مرتبہ پڑھے، 80 مرتبہ پڑھے بسم اللہ، لیکن اس حدیث کی بنیاد پر کہنا بڑا مشکل. قول مل جائے گا. حدیث ضعیف کو تلقی بالقبول بین العلماء ہو جائے تو وہ بھی قابل عمل ہو جاتی ہے. لکھتے ہیں ایسے لیکن بڑا مشکل ہے بھائی. امام غزالی رحمۃ اللہ کا حدیث میں کیا مقام ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا 0 مقام. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ پوری عظمت، عزت، احترام، ان کے جوتے ہمارے سر پہ، غزالی جیسا کون آدمی؟ یہ تو ابن رشد پیدا ہو گیا. اگر یہ ابن رشد بعد میں نہ آتا، غزالی نے فلسفے کی جڑ اکھیڑ دی تھی. صدیوں کا قرضہ تھا جو غزالی نے ادا کر دیا. اللہ کے ہونے یا نہ ہونے کی بحث، رسالت کیوں ضروری ہے، آخرت کیا ہے، امام غزالی رحمت اللہ جیسا آدمی کوئی دوبارہ پیدا ہوتا ہے کہ؟ فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی روح کیا ہے، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ. امام غزالی رحمت اللہ جیسا آدمی کون ہے؟ غزالی کے کیا کہیں؟ امام غزالی نے پڑھا، پڑھایا، اور پڑھایا بھی مستنصریہ میں. مستنصریہ میں پڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ آج کل کوئی کہے کہ فلاں آدمی آکسفورڈ میں پڑھاتا ہے، بڑا اعزاز تھا. اور غزالی پڑھ پڑھا کے اس نتیجے پر پہنچے کہ اصل راہ کہیں اور ہے. غزالی نکل گئے اور ماتم ہوا بغداد میں کہ غزالی جیسا آدمی کی صوفی کہتے چڑھ گیا. اور 10 سال تک مسجد اقصی کا جو منارہ ہے اس میں سیڑھیاں چڑھ کے غزالی فجر پڑھ کے اوپر چلے جاتے تھے، ظہر کے وقت نیچے آتے تھے. 10 سال امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اللہ کو یاد کیا، اپنے شیخ سے بیعت ہوئے، تصوف، ذکر، اذکار، پھر اس کے بعد غزالی دوبارہ دنیا میں آئے ہیں اور پھر پرخچے اڑا دیے انہوں نے یونانی فلسفے کے، اور غزالی نے تباہی پھیر دی ان سارے نظریات پر جو فلاسفہ لے کے آئے تھے. پھر غزالی نے احیاء العلوم لکھی، پھر غزالی نے کیمیاء سعادت لکھی. کیمیاء سعادت اور احیاء العلوم آخری بادشاہ حکمران وقت جس نے پڑھی ہے سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ تھے. سلطان اورنگزیب کی تحریرات پڑھیں، سلطان بار بار لکھتے ہیں کہ غزالی نے یہ کہا، غزالی یہ کہتا ہے، غزالی کہتا ہے. ماتم کرتے ہیں اورنگزیب کا انتقال 1707 میں ہوا، آج اس کے انتقال کو 310 برس ہوتے ہیں۔ ایک آدمی بر صغیر میں بتاؤ 310 سالوں میں جو آیا اور اس سے کبھی اس کو دیکھا بھی ہو۔ تعلیم تو ان کی اتنی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں ہماری سیاسی قیادت یہ سب جاہل ہیں، یہ جاہل بیٹھ کے پڑھے لکھے لوگوں کے فیصلے کرتے ہیں۔ امام غزالی نے یہ کتابیں لکھی، غزالی کی کتابیں، ایک اس کا کارنامہ اور ایک کمال اس نے کیا ہے کہ موحدین کی سلطنت قائم کی اس کے افکار، اس کے افکار سے اسپین میں انقلاب آیا، اس کے افکار سے یوسف ابن تاشفین اور یہ لوگ، انہوں نے فیض اٹھایا ہے ان چیزوں کا، اور پھر وہ بھی آیا جب غزالی کی کتابیں جلائی ہیں۔ یوسف ابن تاشفین تھے یا کوئی اور تھا، یہ دیکھ لینا، بہرحال تاریخ میں وہاں کتابیں ان کی جلائی بھی گئی۔ غزالی کے بعد اگر یہ ابن رشد نہ آتا نا تو یہ یونانی فلسفہ بالکل صفر تھا۔ یہ تو ابن رشد نے آ کے پھر فلسفے کو اٹھایا اور زندہ کیا، لیکن ابن رشد کے بعد فلسفے میں اللہ کی ذات مرکز تھی اور دلائل اس کے گرد گھومتے تھے۔ اب ڈیکارٹ جو پیدا ہوا ہے یورپ میں، تو ڈیکارٹ کی کوئی زیادہ کتابیں نہیں ہیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں۔ ڈیکارٹ کے فلسفے نے پوری دنیا بدل دی، اس نے اللہ کی بجائے انسان کو درمیان میں رکھا اور انسانی مسائل پر بحث شروع ہو گئی۔ غزالی اتنی عظمت کے باوجود حدیث نہیں جانتے تھے، پڑھے نہیں تھے۔ عالم اسلام کا نصاب حدیث سے زیادہ معقولات پر مشتمل تھا، منطق تھا، فلسفہ تھا، جیومیٹری تھی، میتھمیٹکس تھی، علم نجوم تھا، تحریر تھی، خط و کتابت تھی، ان چیزوں پہ مشتمل تھا۔ غزالی رحمت اللہ علیہ کو عمر کے آخری 2 سال جب رہ گئے تو انہیں خیال آیا کہ حدیث پڑھنی چاہیے۔ انہوں نے ایک شافعی محدث کو گھر پہ رکھ کے صحیح بخاری پڑھی۔ اس لیے اس پر جو تنقید کی ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل برحق تنقید کی ہے، ان کے فتاوی دیکھیے، شیخ کے فتاوی پڑھنے کے قابل ہیں۔ کاش شیخ کے فتاوی کوئی تفصیل سے ہوتے تو کیا بات تھی، صرف 37-38 جلدیں ہی آئیں شیخ کے فتاوی کی، لیکن کمال کیا ہے شیخ نے۔ شیخ نے غزالی پہ وہی کچھ کہا جو ہم آپ سے عرض کر رہے ہیں۔ ابن رشد نے اس فلسفے کو پھر زندہ کر دیا۔ غزالی حدیث میں کچھ نہیں تھے، اس لیے امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی احادیث پر خاص طور پہ اتحاف سادت المتقین لکھی ہے۔ لکھنے والے جو تھے نا وہ غزالی کے عاشق تھے، انہوں نے کہا یار حدیثیں امام غزالی ایسے ہی لے آتے ہیں، اس کا کوئی علاج کرو، کیونکہ کتاب کا باقی مواد جو ہے نا وہ سراسر عقل پہ مشتمل ہے، تزکیے پہ مشتمل ہے، اس سے صرف نظر کی نہیں جا سکتی۔ تو انہوں نے کہا حدیثیں لوگ اس میں، تو انہوں نے پورا حاشیہ لکھا کہ یہ حدیثیں ٹھیک ہیں، یہ غلط ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ پہ یہاں غلطی لگی، یہاں غلطی لگی۔ لیکن اس کے باوجود امام غزالی کی کتابیں بہت بہت مرتبے کی ہیں۔ بچیوں کے خطنے کے کیا احکامات ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تھا ایسے، اسی لیے غزوہ احد میں نا جب سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کا جگر کس نے چبایا ہے، میرے چچا کا، تو کہا گیا جو قریش کی بچیوں کے ختنے کرتی ہے۔ یہ کئی جگہ آیا ہے، عرب کبھی تانا بھی دیتے تھے کہ تم اس ماں کے بیٹے ہو جو ایسے ایسے کرتی تھی۔ یہ ہوتا تھا، عربوں میں رائج تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی تھی۔ اس لیے حنفی فقہا نے اسے صرف مستحب کے درجے میں لکھا ہے، اس سے زیادہ کچھ چیز نہیں ہے، اور جن علاقوں میں نہیں ہوتا وہاں اس کو شروع بھی نہیں کرنا چاہیے، فضول حرکتیں۔ نظر ماننا اور صدقہ، ان میں کیا فرق ہے؟ کس میں ہے نا؟ نظر کبھی واجب ہوتی ہے، ایک آدمی نے اللہ کے لیے نذر مان لی کہ میں بکرا ذبح کروں گا، اللہ کے لیے نذر مان لی کہ میں روزے رکھوں گا، اللہ کے لیے نذر مان لی کہ میں اتنے پیسے خرچ کروں گا، یہ واجب ہو گئی۔ ایک ہے جو اس نذر کو شریعت زیادہ پسند نہیں کرتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخیل کا مال خرچ ہو جاتا ہے، ہونا وہی ہے جو اللہ نے کرنا ہے۔ لوگوں، نذر ماننے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اب نظر جو مانی کہ اگر امتحان میں پاس ہو جاؤں تو 10 نفل پڑھوں گا، تو پہلے تو نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، اب 10 نفل پڑھنے پڑیں گے نا، تو ایک طرح کی ایسے ہی ہے بس بات. اس کی بجائے شریعت ترجیح دیتی ہے نظر کی بجائے پہلے عبادت کرو. مثلاً ایک آدمی نے 10 نفل پڑھ لیے کہ اللہ مجھے پاس کر دے، اللہ کی اطاعت ہوگی. اسی لیے اللہ کہتا ہے یوفون بالنظر، میرے بندے تو وہ ہیں جو نظر پوری کرتے ہیں، یعنی واجب نہیں تھی، اس کے باوجود اللہ کو نظر پیش کی، جان اپنی نظر کرتے ہیں، عزت نظر کرتے ہیں. حضرت عبید بن قعب رضی اللہ عنہ نے کہا جہاد میں جانے کے لیے، جن صحابہ میں سے تھے ایک کے، انہوں نے کہا کہ اے رب، آئے قرآن میں آیا نا صحابہ رضی اللہ عنہ آئے اور آ کے عرض کیا اللہ کے رسول سواری کا جانور دے دیں، ہم جہاد کے لیے جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ قلت لا اجد، قرآن کہتا ہے آپ نے انہیں جواب دیا اور آپ نے کہا میرے پاس کوئی جانور نہیں ہے، تو تم انہیں دیکھتے. جب صحابہ رضی اللہ عنہ واپس ہوئے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے رب اتنا بھی نہیں ہے کہ تیرے راستے میں جہاد کر سکے. یہ واقعہ پیش آیا. اس میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے جو تجھے پیش کروں، ایک عزت ہے یہ لے لے. آئندہ ساری زندگی اگر کوئی شخص مجھے گالی دے، کوئی ستائے، کچھ کرے، میری توہین کرے، میں اسے کچھ نہیں کہوں گا، عزت تیری نظر ہے. چپ رہتے تھے، کچھ ہوتا تھا کہتے تھے کچھ نہ کہو، میں نے اپنی عزت اللہ کو نظر کر دی تھی. یہ نظر ہے کہ آدمی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بغیر کسی وجہ کے کوئی نظر پیش کرے. بات اللہ نے اسی لیے دو جگہ قرآن میں تار اللہ کا یوفون بالنظر، وہ اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں، اور دوسرے کا اللہ نے فرمایا یوفون بالنظر ویخافون، اور ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن شر پھیل جا کے، اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فل یوفون زوراؤم، چاہیے کہ جب میرے گھر میں آئیں تو نظر پیش کریں. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ خلافت جب تھی ان کی تو انہوں نے خدا کی 9 سال خلافت رہی ہے. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ بیت اللہ کا دروازہ کھولتے تھے اور 2 ڈول گلاب کے عرق کے، عرق تو نہیں گلاب کے عطر کے، کئی لاکھ کا عطر ہوتا تھا، وہ لیتے تھے بیت اللہ کو دھلواتے تھے اور پھر اپنے ہاتھوں سے وہ ملتے تھے بیت اللہ پہ اور کہتے تھے اے رب یہ تیری نظر ہے. جیسے بادشاہ کے، جیسے چیف کیا کوئی جائے کوئی پھول لے جاتا ہے، کوئی کچھ لے جاتا ہے، صحابہ رضی اللہ عنہ نظر پیش کرتے تھے اللہ کے حضور کہ اللہ یہ تیری نظر ہے، بغیر کسی منت کے مانے ہوئے. صدقہ اس معنی میں، نیکی کے معنی میں کہ یہ تو یہ صدقہ بھی ہے، نیکی بھی ہے، نظر بھی ہے. اور صدقہ بائی معنی دیجئے کہ اللہ کے لیے کچھ مانا تھا، اب وہ صدقہ کر رہا ہے، تو وہ بلا کے ٹلنے کے لیے جو صدقہ اس نے نظر مانی ہے، یہ اشتراک ہے ان دونوں میں. بعض جگہوں میں مشترک ہیں، بعض جگہوں میں الگ الگ. عید کا دن آیا، عرفات کے میدان میں سے لوگ گئے تو عرفہ کے بعد مزدلفہ کی رات گزار کے صبح، ایک صاحب لکھتے ہیں کہ ایک فقیر سا تھا میرے ساتھ، ایسے ہی درویش صوفی، اس کی حالت دیکھ کے عرفات میں میں نے نیت کی کہ یا اللہ اس نے احرام کل کھولنا ہوگا، کوئی پائی پیسہ تو اس غریب کے پاس ہے نہیں، چلو ہم ہی نیکی کر دیتے ہیں، کل صبح اسے ایک جانور خرید دوں گا تاکہ تیرے حضور نظر پیش کرے. سب سے پہلے رمی ہوتی ہے 10 ذی الحج کو، تو اس نے رمی کی، میں اس کے ساتھ ساتھ ہی تھا، اور رمی کے بعد نظر اللہ کی یعنی قربانی. تو وہ چلا ذبح کرنے کے لیے جانوروں کو، میں بھی چلا گیا، تو میں نے اپنے ارادہ چھپائے رکھا. پھر جا کے میں نے جانور دیکھے تو بہت خوبصورت تھے، اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا. ایک جگہ پہنچ کے وہ رک گیا تو مجھے جانور پسند آئے، تو میں نے سوچا ایک جانور اس کو خرید کے دوں گا. تو میں نے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھا تو اس نے کہا نہ کر، شاید وہ سمجھ گیا کہ مجھ پہ صدقہ کرنا چاہتا ہے یا کوئی بھی بات تھی. اس نے کہا میں پہلی مرتبہ حاضر ہوا ہوں اور جب تیری عظمت اور جلال اور شہنشاہیت پہ نظر کرتا ہوں تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو تجھے پیش کروں، تو اتنا بڑا بادشاہ ہے، ایک لے دے کے جان ہے، اسے قبول کر لیں، آپ کی نظر کرتا ہوں۔ کہتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے میرے گرا اور مر گیا، ختم ہو گیا۔ زندگی بھر سوچتا ہوں کہ سب سے اچھی نظر اللہ کو اس نے پیش کی۔